السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حج آیت نمبر 11. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ. یہاں پر اس گروہ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو پہلے کے جیسا سرکش گروہ تو نہیں ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ثانیہ اطفہی، تو یہ ویسا سرکش گروہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ منہ موڑنے والا گروہ تھا، جھگڑا کرنے والا گروہ تھا، تکبر کرنے والا گروہ تھا، یا وہ شخص یا ویسا گروہ یا اعراض کرنے والا تھا. تو پہلا گروہ ثانیہ اطفہی کندھے ہی موڑ لیتا تھا، سنتا ہی نہیں تھا. اب یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کا رویہ پہلے گروہ سے الگ ہے، مختلف ہے، حالانکہ انجام ایک ہی ہے. یہ والا گروہ جو ہے یہ سرکش قسم کے لوگ نہیں ہیں، اللہ کے احکام توڑنے نہیں کھڑے ہوتے، دین میں آ تو گئے ہیں لیکن شرط لگا کر آئے ہیں. دیکھا جائے تو یہ قانونی مسلمان ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اللہ کی عبادت پر راضی ہو گئے لیکن شرط لگا کر کہ میں بس اتنا ہی کروں گا یا میں بس اتنا ہی کروں گی. اسلام فالو کرتے ہیں لیکن کون سا اسلام جس سے ان کے کسی فائدے پر زد نہیں پڑتی ہے، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوتا ان کا ہے، لیکن جیسے ہی کہیں ان کے کوئی فائدے پر زد پڑتی ہے، کچھ نقصان ہونے والا ہوتا ہے، تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. ہاں، اسلام کو اس وقت تک فالو کرتے ہیں جب تک کہ ان کی خواہش پر کوئی آنچ نہ آ جائے، رسم و رواج چھوڑنا نہ پڑے. ایسے فرما بردار یا پارشل یا پارٹ ٹائم مسلم ہیں جو کچھ وقت کے لیے مسلمان ہوتے ہیں، ہر وقت کے لیے یعنی فل ٹائم مسلم نہیں ہیں. ایسے عبادت گزار جو عبادت بھی کریں تو صرف دنیا بنانے کے لیے. قرآن میں سے صرف وہ صورتیں پڑھیں جس سے کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں برکت ہو، یا بچوں کی شادیاں ہو جائے، یا بھوت پریت بھگا سکیں، بس اسی کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تو صرف ان صورتوں کی جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں بابرکت سورہ ہے، باقی قرآن کو بالکل ٹچ ہی نہیں کرتے. ہدل للمتقین جو مقصد بتایا گیا قرآن کا، اس مقصد سے، اس دلچسپی سے قرآن کو نہیں پڑھتے. ہاں، ہدایت کے علاوہ باقی سب چیزوں کے لیے قرآن پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح اسلام کی وہ باتیں قبول کر لیتے ہیں جو ان کو اچھی لگتی ہیں، جن میں کوئی قسم کا تردد نہیں ہوتا، کوئی کلیشز نہیں آتے، یا کوئی مشکل پیش نہیں آتی. آزمائش نہ ہو تو وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو دل کو ان کے بھلا لگتا ہے، وہ لے لیا. اور کفر کی وہ رسمیں جو زندگی کو رنگین کرنے والی ہیں وہ بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں. مکس قسم کے لوگ ہیں، کفر کے بھی منافق ہیں اور اسلام کے بھی منافق. تو یہاں پر دراصل وہ گروہ کی بات کی جا رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو کنارے پر رہ کر عبادت کرتا ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ دراصل کون لوگ ہیں، دو کشتیوں کے سوار ہیں، ابن الوقت قسم کے لوگ. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی والے، تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ وقت کا کیا تقاضا ہے. اگر اسلام کمپیٹیبل ہے وقت کے لحاظ سے، فائدہ دے رہا ہے، تو اسلام کو فالو کرو، ورنہ رواج کے ساتھ نہ ٹکراؤ. ہاں، بھلے ہی اسلام کے ساتھ ٹکرا جاؤ. جن کو رسم و رواج زیادہ اچھے لگتے ہیں، جو اللہ کی خاطر اپنے دنیاوی معاملات پر کسی طرح کمپرومائز نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ دنیاوی معاملات میں فائدہ چاہتے ہیں بھلے ہی اللہ کو ناراض کر دیں، وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. ہاں، جب تک کہ ان کے رسم و رواج، ریت رسمیں جب تک وہ فالو کرتے ہیں تب تک ان کو اسلام اس وقت تک اچھا لگتا ہے کہ اچھا یہ بھی چل جاتا ہے، وہ تاویلیں دیتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا بہت تو چل سکتا ہے، اس میں کیا برائی ہے، اتنا بھی شدت پسند نہیں ہے اسلام، ہمارا دین ایسے بھی نہیں ہے۔ تو یہ ابن الوقت قسم کے لوگ ہیں، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، جو کنارے پر کھڑے رہ کر عبادت کرتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں، مذبذبین بین ذلک، تذبذب میں ہیں، تذبذب کا شکار ہے کہ اچھا کب ادھر لڑکے یا کب ادھر لڑکے، جدھر فائدہ نظر آتا ہے ادھر جھکتے چلے جاتے ہیں، اور دنیاوی فائدہ اس کے لیے تو یہ حریص رہتے ہیں۔ اور جب کبھی ان سے کوئی قربانی کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہاں بس صرف خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں، بس وہ اس کے پیچھے رہتے ہیں کہ ان کی خواہشات ان کی آرزوئیں پوری ہو جائیں۔ اگر ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو اللہ سے راضی ہیں اور دین اس وقت تک بہت اچھا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آفت آئی یا اللہ کی راہ میں کسی مصیبت یا مشقت یا نقصان کا سامنا کرنا پڑا یا کوئی تمنا پوری ہونے سے رہ گئی، پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول یا رسالت یا دین کی حقانیت یا کسی بھی چیز پر اطمینان نہیں رہتا، پھر یہ ہر اس آستانے پر جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کو فائدے کی امید ہو اور نقصان سے بچ جانے کی توقع ہو۔ اب آپ بتائیے، کیا ایسا شخص یا ایسا گروہ یا ایسے لوگ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں؟ وہی والی بات آتی ہے نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، تو کیا ملا؟ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، جو نقصان اٹھانا تھا وہ تو اٹھانا ہی پڑا۔ تو یہ مطمئن نہیں رہتے ہیں، یہ بے اطمینانی کی کیفیت رہتی ہے۔ اور آپ واقعی میں دیکھیں کہ جو کافر بھی ہوتے ہیں، منافق جو ہوتے ہیں، تو منافق جو ہے وہ سکون ان کو ملتا ہی نہیں ہے، تذبذب کا، بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ ادھر وہ کفر والا گروہ ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور نہ ہی مسلمان ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ابن الوقت قسم کے لوگ، جہاں فائدہ ملا، جہاں فائدہ نظر آیا، ادھر اس جانب جھک گئے۔ تو ہم اپنے آپ پر غور کریں ذرا اور سوچیں، کیا بھلا کہیں ہم اس کا شکار تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم حرف یعنی کنارے پر کھڑے رہ کر تو دیکھ نہیں رہے ہیں، اندازہ نہیں لگا رہے ہیں کہ اچھا فائدہ ہوگا تو ادھر جاؤں گی، یا زیادہ لوگ کرتے ہیں یا زیادہ لوگ ایسا کام کریں گے تو بھی میں بھی کروں گی ورنہ نہیں۔ تو کنارے پر کھڑے ہونے والا ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے، اسے کوئی قرار اور ثبات نہیں رہتا۔ تو جو شخص دین کے بارے میں اس طرح سے شک و شبے میں مبتلا رہتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہے، اسے کبھی بھی دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی، پھر وہ ہمیشہ شک و شبے میں مبتلا رہتا ہے اور اس کی نظر صرف اور صرف دنیا کے فائدوں پر رہتی ہے۔ دنیاوی فائدے جب تک ملتے رہے جب تک تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا نقصان ہونے لگتا ہے پھر نعوذ باللہ اللہ پر اور دین پر باتیں بنانے لگتا ہے کہ یہ دین کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچ گیا۔ اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں جیسے ہی کچھ نقصان ہو گیا، بیٹی کی شادی ہونے سے رک گئی، خوف رہتا ہے کہ اچھا کہیں حجاب کرنے سے یا دین کی طرف آنے کی وجہ سے لوگ ہم کو شدت پسند تو نہیں کہیں گے، یا لوگ ہم کو ہمارا کوئی نام تو نہیں رکھ دیں گے لہٰذا ہماری بیٹی کو رشتے نہیں آئیں گے، یا داڑھی رکھنے کی وجہ سے کہیں جاب تو نہیں چلی جائے گی۔ شک میں مبتلا ہے، کیونکہ حرف کہتے ہیں کنارے کو، ایج، اور جب بھی انسان کوئی کنارے پر کھڑا رہے گا تو یہ معلوم ہوگا نا آپ کو کہ اس کو ڈر تو لگا رہے گا کہ اب گرا کہ جب گرا۔ تو خوف اور بے چینی اور بے اطمینانی کا شکار رہتے ہیں، ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان نام ہی ہے یقین کا، امن کا، توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اگر اللہ تعالی آزمائش میں ڈالے تو مسلمان یا جو مومن ہوتا ہے وہ راضی رہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا کرے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے۔ تو اگر بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے دین کی وجہ سے تو پھر وہی والی بات ہے کہ انقلب علی وجہی، پلٹ جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی سیٹ اپ اگر بگڑتا ہے تو پھر پلٹ جاتے ہیں۔ قرآن کو 1400 سال پرانی کتاب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ایز اٹ از فالو کرنا کیا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو کی جا سکتی ہے۔ جن کو ماڈرن اسلام چاہیے، جو دنیا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، قرآن کے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں ہیں، جو اپنے مطلب کے لحاظ سے قرآن کی تاویلات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کا نیا ماڈرن ورژن چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہر کتاب کا نیا ایڈیشن آتا ہے، نیا ورژن آتا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا اسلام چاہیے، ایسا قرآن چاہیے جس کا ہر سال ایک نیا ورژن یا نیا ایڈیشن نکلے ان کے من مانی تاویلات کے لحاظ سے۔ یعنی وہ اسلام ایسا چاہتے ہیں کہ جس میں کوئی قربانی نہ ہو، جس میں کوئی ہجرت نہ ہو، ایسا اسلام جس میں کسی کے تیور نہ بدلے، ایسا اسلام جس میں کوئی ان سے ناراض نہ ہو، کوئی ان کا دنیاوی نقصان نہ ہو۔ دنیا ان کے لیے وسیع اور کشادہ، ان کو چاہیے کہ دنیا کشادہ ہوتی چلی جائے، خوب ان کو ملتا رہے ایسے لوگ۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ایسے گروہ کا کہ جو کنارے پر کھڑا رہ کر عبادت کرتا ہے، جس کو دین کی وجہ سے یا دین کے خاطر کوئی تکلیف اٹھانا یا آزمائش سے گزرنا گوارا نہیں ہے، جو صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، ابن الوقت قسم کا انسان۔ ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے جس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جو سچے مسلمان ہوتے ہیں وہ تو ایمان اور یقین سے سرشار ہوتے ہیں، لیکن جو شک اور شبے کا شکار رہتے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ ان کو دین میں استقامت نہیں رہتی۔ اور جو مومن ہوتے ہیں وہ تنگی ہو یا خوشحالی، ان سب سے گزرتے ہوئے، آزمائشوں سے گزرتے ہوئے بھی وہ دین پر قائم رہتے ہیں۔ جب نعمتوں سے بہراور ہوتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور تکلیف سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ یہ والی حدیث ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، فتح الباری میں ہے یہ واقعہ، کہ ایک شخص مدینہ آتا ہے، اگر اس کے گھر بچے ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں میں برکت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ دین اچھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کہتا ہے کہ یہ دین برا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ جو کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ نو مسلم عربی تھے، جو بدوی عرب تھے، وہ لوگ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ کوئی فائدے ہوتے تو دین میں داخل رہتے یا اس میں داخل ہو جاتے پوری طرح، اور اگر جب نقصان ہوتا تو کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، نعوذ باللہ اس طرح سے۔ تو بہرحال ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ہم تو ایسے رسم و رواج کے پابند نہیں ہیں، ہم تو قرآن کو من مانی تاویلات سے سمجھنے والے تو نہیں ہیں کم از کہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہوں کہ اچھا یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ جہاں رسم و رواج کی بات آئی، ارمانوں کی بات آئی، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے شاید ہو سکتا ہے پہلے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا ہو، کہ کچھ لوگ ہیں جب ان کے گھر رشتہ لے کر گئے کچھ لوگ کہ ہم کو صرف لڑکی چاہیے، کوئی جہیز وغیرہ نہیں چاہیے، تو پہلی بات تو انہوں نے اس پر اعتراض کی کہ لو ہم دنیا سے کوئی نرالی شادی کریں، بھلا جہیز نہیں دیں گے تو ہماری بیٹی کہاں رہے گی، کیسے رہے گی، کون سے بستر پر سوئے گی۔ اور پھر وہ کہتے کہ ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں کہ بغیر ارمانوں کی شادی کر دیں۔ لیجیے اب یہ مل گیا آپ کو ایسے لوگ، تو یہ ارمان کیا ہے؟ کیا آپ دین کو فالو کرنا چاہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی پابندی چاہتی ہیں، یا ارمانوں پر قربان ہونا چاہتی ہیں؟ اور یہ ارمان وغیرہ کیا ہے؟ کیا ارمان اس سے ہوتے ہیں بیٹیوں کو جہیز دینے میں یا رسم و رواج کرنے میں؟ اگر آپ نے کتنی بھی ارمان نکال لیے ہوں لیکن خدا نہ خواستہ دونوں کی نہیں بن سکی اور دونوں کی نہیں نپ سکی، تو وہ آپ کے ارمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہی ہیں تو یہ ارمان کوئی معنی نہیں رکھتے، رسم و رواج کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو بہرحال کوئی ایک چیز نہیں ہے، ہر ہمارے معاملات کی ہر ہم آپ دیکھیں ہر فیلڈ میں ہم کو دین اسلام چاہیے۔ ادخل فی السلم کافہ والی بات آتی ہے کہ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کو دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، تب تک ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور کب تک ہم بھاگتے رہیں گے آپ بھلا بتائیے، کب تک ہم دین سے فرار حاصل کرتے رہیں گے؟ آخرکار لوٹنا تو ہم کو اللہ کی طرف ہی ہے نا، وہاں کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ وہاں پر ہمارے یہ بہانے چل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ارمان تھے میرے بچوں کی شادی کے تعلق سے، میں اپنے پورے ارمان نکالنا چاہتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ زمانے کے ساتھ وقت کا تقاضا ہے کہ سب کا ساتھ دینا پڑتا ہے، لہٰذا مجھے رسم و رواج نبھانا زیادہ ضروری تھا، یا اور بھی کوئی فائدے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دینا کہ دنیاوی فائدہ ہو جائے بس ہر حال میں، بھلے ہی دین کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو اسی قسم کے انسان کی بات کی گئی ہے کہ جو حرف پر رہ کر، کنارے پر رہ کر، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کہ جو کنارے پر کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ اب آپ سوچئے کہ اگر یہ خسارہ یعنی یہ نقصان اگر اٹھانا پڑے، آخرت میں جا کر پتہ چلے کہ اچھا گھاٹے ہی گھاٹے میں رہے، نقصان ہی نقصان میں رہے، خسارے میں رہے، اس وقت سوائے پچھتانے کے کچھ ہوگا؟ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اگر تو اپنے آپ کو ہم بدلیں، ہم دیکھیں، اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنے رسم و رواج کو بدلیں، اپنے ارمانوں کو پیچھے چھوڑ دیں، یہ ارمان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اپنی گردن جھکا دینا، سمعنا و اطعنا۔ آگے کیا ہے دیکھیں، آیت نمبر 12،
يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق۔
ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق۔ اب یہاں پر دراصل جو مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ جو معبودوں کو پکارتے تھے یا جن کی عبادت سے وہ راضی تھے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بت یہ معبودان باطل نہ کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو اصل میں جو معبود ہوتا ہے، جو رب ہے، اس میں یہ کوالٹی صفات ہونی چاہیے کہ وہی فائدہ پہنچانے والا ہے، وہی نقصان بھی دینے والا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ ان سے دعائیں مانگتے ہیں معبودان باطل سے، ان کے آگے جھکتے ہیں، اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں، حاجت روائی کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے والا شخص اس کا خود کا ایمان تو جاتا ہی جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اور جس سے وہ مدد مانگ رہا ہے وہ بھی نقصان ہی میں رہنے والا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے ایسے جو بھی معبود تھے ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے یدعو، یعنی جو غیر اللہ کا پجاری ہوتا ہے، تو قیامت والے دن وہ کہے گا کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے وہ والی اور ساتھی یقیناً برا ہے، یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے سارے محل ختم ڈھہ جائیں گے۔ اور یہ معبود جن کے متعلق وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے اسے بچائیں گے یا اس کی سفارش کر دیں گے، وہاں وہ معبود بھی خود اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ کیونکہ مولا کے معنی ہوتے ہیں مددگار، سرپرست، اور اشیر کے معنی ہوتے ہیں ہم نشین، قرابت دار کے لیے لفظ آتا ہے، یعنی جو رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو جس کو وہ مددگار سمجھ رہے تھے، جس کو وہ ساتھی سمجھ رہے تھے، کیونکہ جو ساتھی ہوتے ہیں وہی مصیبت کے کام میں آتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معبودان باطل یہ تو خود گرفتار ہو کر وہاں آ جائیں گے، یہ بھلا کسی کے کام کیا آ سکتے۔ تو اگر کوئی ان کی عبادت کرتا ہے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، نفع کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، تو یہ ایسے ہی جیسے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا میں، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک ہم یعنی اللہ کے ماننے والے یا تم اس کا انکار کرنے والے ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہدایت پر وہی شخص ہوگا جو اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو واضح الفاظ میں دراصل کہنے کے بجائے یہ سوال کیا گیا ہے تاکہ اس میں اور اثر پیدا ہو کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ فائدہ مند ہے، وہ فائدہ اٹھانے والا ہے، یا وہ ایمان والا شخص جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو آسان زبان میں دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جس نے بھی اسے راستے پر ڈالا، خواہ وہ کوئی انسان تھا یا شیطان، وہ اس کا بدترین کارساز اور برا ساتھی ثابت ہوا، یعنی جس نے بھی اس کو شرک پر اکسایا تھا، جس نے بھی اس کو بتوں کے آگے جھکنے کی ترغیب دی تھی، تو اس دن وہ ساتھی بھی اور خود جس کی وہ پوجا کر رہا تھا وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور جس وقت وہ دیکھے گا اپنے ان ساتھیوں کو بھی یا اپنے ان معبودان باطل کو، بتوں کو، یا جن سے وہ مدد مانگ رہا تھا، جن کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہا تھا، جب ان کو بھی جہنم میں دیکھے گا تو اس وقت اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ اچھا جن پر بھروسہ کیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے والا معاملہ ہے۔ تو وہاں پر وہ سارے اس کے ساتھی مولا مددگار وہ سب بھی اس کے ساتھ یا تو جہنم کا ایندھن بنیں گے
اور اس وقت وہ پھر پچھتا رہا ہوگا، دیکھ کر اور مزید اپنا دل کڑا رہا ہوگا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، بلا شبہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات دراصل لامحدود ہے، اور بتانا یہی مقصود ہے، یہاں پر کمپیئر کیا جا رہا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جو معبود کے آگے تم جن معبودوں کے آگے سر جھکاتے ہو یا جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، تو ان کے تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، وہ تو نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، سارے اختیارات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات لامحدود ہیں، اسے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، دنیا میں ہو چاہے آخرت میں، دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کارساز ہے اور دینے یا روکنے والا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے تو پوری کائنات میں سب مل کر بھی روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی سے کچھ روکنا چاہے تو سارے کائنات کے لوگ مل جائیں، اس کو دلا نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات دراصل لامحدود ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جس کو جو چاہے دے۔ تو ایمان والوں کا فائدہ ہی یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے جنتیں عطا کرے گا، اور وہ جنتیں ایسی ہوگی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کیونکہ ان اللہ یفعل ما یرید، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے دیتا ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سبحان اللہ۔ اور آج دنیا میں اس بات پر یقین کر لینا، آپ دیکھیں کتنا فائدہ مند ہے نا۔ اگر آج ہمارا یقین، ہمارا ایمان اس بات پر ہے، تو یقین جانیے کہ آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو بھی موحد ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو با اختیار سمجھتا ہوگا دنیا میں، جس نے اللہ کو اپنا رب جانا، بھلے ہی اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن آخر کار اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، صرف اور صرف اس کے اللہ کو رب ماننے کے بنا پر، کہ اس نے ایک اللہ کو مانا تھا، اس پر یقین کیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ بھی۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اس طرح سے یقین تھا ہر بات پر، جنت دوزخ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب کچھ، غیب کے بارے میں جو چیزیں تھیں، گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور اسی جنت کی طلب میں وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جنگ احد کا وہ واقعہ، کہ ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، یا میں اگر یہ جنگ کرتا ہوں یا شہید ہوتا ہوں، تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت۔ آپ یقین جانے کیسا وہ یقین تھا، کیسا ایمان تھا، کیسا وہ ایمان اور یقین تھا ان کا، صحابی کا، کہ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور وہ کھا رہے تھے، انہوں نے وہ کھجوریں پھینکی یا ادھر ڈال دی، اور شاہانہ چال چلتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گئے، کہ ان کو اس جو جنت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، گویا کہ وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، بہت زیادہ لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور اس کے باوجود پھر دشمن کی طرف بڑھنے لگے، اور کہنے لگے کہ مجھے احد پہاڑ کے پرے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ وہ گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے جنت کو۔ آج ہم کو یقین نہیں ہوتا ہے نا، آج ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی قربانی دینے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے اس طرح سے آگے نہیں بڑھتے جیسے کہ صحابہ کرام بڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، جو ان کے اندر ایک طرح سے کہہ رہے نا، وہ جب آگ لگ جاتی ہے تو انسان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، تو جیسے کہ آگ لگ گئی تھی گویا، وہ ایسی ایمان کی آگ تھی کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف اللہ کی خاطر وہ لوگ قربانیاں دینے والے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت، اس انعام کے مستحق ٹھہرے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ تو آج ہم بھی اسی یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ویسا ہی ایمان ہمارا ہو، کہ آج جو بھی تکلیف دنیا میں آتی ہے، کوئی بات نہیں، ہر حال میں ہم کو صبر اور شکر ہی کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل جو تکلیف ہوگی وہ تو آخرت کی تکلیف ہوگی، اور ہم کو اس سے محفوظ رہنا ہے۔ اگر اس سے محفوظ رہنا ہے تو ہم کو آج دنیا میں کچھ محنت کرنا پڑے گا، کچھ مشقت کرنا پڑے گا، اور ایسے ہو نہیں سکتا کہ مومن کو آزمایا نہ جائے۔
ایسے ہو نہیں سکتا کہ مومن دنیا میں آرام اور اطمینان سے زندگی گزارے، اس کو تو جدوجہد کرنا ہے، اس کو مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے۔ والذین فینا جاہدوا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم کھولتے چلے جائیں گے راستے، ان کو ایسے واضح راستے نظر آئیں گے، پھر وہ اس راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ تو ہم کو تو جدوجہد کرتے رہنی ہے، ہم کو تو اس راہ میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سکون سے رہیے، کہاں یہ اتنی بھاگ دوڑ، یہ مصروفیت کیا ضروری ہے، ویسے بھی تو ہو سکتا ہے نا، جنت تو ویسے بھی مل سکتی ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے نا کہ ایک ذات راہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پڑھنے کو ملی تھی، اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا ہے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انسان اطمینان کو دنیا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن وہ اسے یہاں کہاں ملے گا بھلا اطمینان، چین، سکون؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھ دیا ہے، وہیں جا کر اس کو ملے گا۔ تو چین اور سکون تو انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں ہم حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، یا ہمارے اندر اتنے استطاعت نہیں کہ ہم ایسے عمل کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندوں سے جو چاہے کام لے لے۔ تو ہمیشہ ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنی راہ میں رکھے، فی سبیل اللہ ہم کام کرتے رہیں، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے رہیں، تاکہ اس جنت کے مستحق ٹھہرے انشاءاللہ۔ پھر اسی شخص کے بارے میں بات آ رہی ہے، آیت نمبر 15، اور ہو سکتا ہے یہ وہ شخص ہو جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، یہ وہ ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہم نے دوسرے شخص کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کے علاوہ معبودان باطل کا سہارا تھامتا ہے، یا وہ لوگ کافر اور مشرق جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے بتوں کو کارساز سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَ فَلْيَنْزُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، ایسی ہی کھلی کھلی نشانیاں یا کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے ہی درست ہوں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے، کیونکہ اسلام اور پیغمبر کے غلبے سے اور فتح سے اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی اسے غیظ و غضب سے بچا لے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے جو اثر ہے، جو فتوحات ہیں، اس کو دیکھ کر اپنے دل میں وہ جلن سی پاتا ہے، تو خود ہی اپنے آپ جل مرے اپنی جلن میں۔ تو اس صورت میں سما سے مراد گھر کی چھت ہوگی۔ اور جو دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک رسا لے اور آسمان پر چڑھ جائے، اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے، اگر وہ کر سکتا ہے، اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یعنی اگر تم کو اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے، کافر اور مشرکین کی بات کی گئی ہے، کہ اگر تم کو ہمارے رسول کی کامیابیوں سے، اس کی نصرت سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو ایک پھندا لو، لٹکاؤ، اور خود ہی اپنے جلن میں آپ جل مرو۔ یا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی رسی لے، لٹکائے، آسمان پر چڑھے، اور جو وحی وہاں سے آ رہی ہے اس وحی کا سلسلہ بن کر کے دکھا دے۔ تو یہ دو معنی کیے گئے ہیں ابن کثیر اور امام شوکانی۔ پہلا والا جو معنی ہے وہ ابن کثیر کا ہے، اور دوسرا والا جو معنی ہے یا تفسیر ہے وہ امام شوکانی نے اس کو زیادہ پسند کیا ہے۔ اب لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ درست نظر آتی ہے، جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اس کی یعنی خود اس طرح خیال کرنے والے کی مدد نہ کرے گا، وہ اپنے گھر کی چھت سے رسی لٹکائے اور خودکشی کر لے، یا پھر جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اس کی مدد نہ کرے گا، وہ آسمان تک پہنچ کر مدد لانے کی کوشش کر دیکھے۔ یہ معنی بھی کچھ مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اور ایک اور جو اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، جب تک حالات اچھے رہتے ہیں مطمئن رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی اس کے اوپر کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے یا کسی ایسے حالات سے اس کو واسطہ پڑتا ہے جو اس کو ناگوار گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتا ہے اور الگ الگ آستانوں پر جا کر اپنا ماتھا ٹکاتا ہے۔ اور اس شخص کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس کو آستانوں سے، قبر والوں سے امیدیں وابستہ ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے، حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کر کچھ وہ پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لے، انہیں شگاف کر کے، کہ آیا اس کی کوئی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، تقدیر الہی کے کوئی فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے، یا پھر وہ فیصلہ چینج کروا سکتا ہے۔ تو یہ معنی بھی اس کے مراد ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور سبھی معنی اپنی اپنی جگہ بالکل درست نظر آتے ہیں۔ تو ایک منافق بھی ہو سکتا ہے یہ، یا یہ کافر بھی ہو سکتا ہے کوئی۔ اور کافر اس معنی میں مراد ہوں گا کہ جس کو اللہ کے رسول کی کامیابیاں اچھی نہ لگتی ہوں، لہٰذا پھر وہ آسمان میں کوئی شگاف لگائے، ڈالے، رسی لٹکائے اور جا کر وہی کا سلسلہ ہی بند کر دے، یا خود لٹک جائے اور اپنے آپ کو ختم کر لے، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہی تذبذب والا مسلمان، کہ جس کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا نہیں آتا، جو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہر کام میرے فائدے والا اور میری مرضی کے مطابق ہو، اور ذرا سے اس پر کچھ آزمائش آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے شکایتیں کرنے لگتا ہے، پھر ادھر ادھر آستانوں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، ان سے امیدیں باندھ لیتا ہے، قبر والوں سے یا کوئی اپنے ولی اور بزرگ اور پیروں سے امیدیں باندھتا ہے، ان کے آگے جھکتا ہے۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ کوئی ایسا کام کر کے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کیا بدل سکتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، کیا اس کو بدلنے پر وہ قادر ہے؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا جواب تو نہیں ہی ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور وہی والی بات آتی ہے پھر کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اجر سمیٹتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب کوئی خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے صبر اور شکر کرنے والے۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اب یہاں پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے کہ مسلمان جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے تمام انبیاء اور اس کی کتابوں کو مانا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن پر ایمان لانا اور پچھلے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ لوگ ایمان والے، اور والذین ہادو، جو لوگ یہودی ہو گئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا یہ یہودی نام بہت سالوں بعد پڑھا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے، ان کا نام یہودا تھا تو ان کی وجہ سے یہ یہودی نام پڑ گیا۔ تو بہرحال جو بھی بات ہو، لیکن یہ اپنے آپ کو ہادو یعنی ہدایت یافتہ کہتے تھے ان کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو انہوں نے اپنے دین میں شامل نہیں سمجھا، لہٰذا اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہا، یا اسی بنا پر یہودی کہلائے اور ان کو نصارہ کہا۔ صابئی کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی دراصل وہ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور کچھ روایت سی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے جو عراق کے اوپر کے حصے میں رہتے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کی پیروی میں یہ لوگ استباق کے طریقے پر عمل کرتے تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سیاروں پر فرشتوں کی فرمان روائی چلتی ہے، اور کچھ مفسرین سابی ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ ستارہ پرست اور سورج پرست قوم جنہوں نے اپنے معبودوں کی حمایت میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا. یہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے ہیں اور باقی انبیاء کے منکر ہیں، کیونکہ سبا کا جو لفظ ہے دین میں تبدیل کرنے یا آبائی مذہب سے روگردانی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے سیرت سنی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن کبیسہ کہا کرتے تھے یا صابئی کہا کرتے تھے، یعنی جو بھی نئے لوگ ایمان لاتے تھے مسلمان ہوتے تھے ان کو مشرقین مکہ اسی لقب سے نوازتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں شخص صابئی ہو گیا ہے، یعنی بے دین اور لامذہب ہو گیا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں توحید کی طرف رجوع کرنے والوں کو کچھ لوگ وہابی کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو بھی ایک اللہ پر ایمان لائے گا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، تو وہ سچا مسلمان ہے. تو صابی وہ لوگ جو کہ ستارہ پرست قوم تھی، اور یہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے. اسی طرح سے عیسائی کا لفظ آیا نصارہ کا، عیسائی کا لفظ یہ نصارہ کا لفظ ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. شروع میں ان کا نام ناصری یا گلیلی تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسی علاقے میں رہتے تھے، ناصرہ ضلع گلیل میں پیدا ہوئے تھے. چنانچہ یہودیوں نے انہیں یہ نام، یعنی ایک فرقہ کہا، بدعتی فرقہ کہا، اور ان کو وہ ناصری کہہ کر پکارا کرتے تھے. لیکن قرآن میں ان کا نام نصارہ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، لہٰذا یہ لوگ نصارہ کہلائے. بعد میں خود انہوں نے اپنے لیے عیسائی کا لقب اختیار کیا اور اپنے آپ کو عیسائی کہلوانا پسند کیا. اور اب تو ان میں بہت ہی شرک پایا جاتا ہے، عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یا الہ قرار دے دیا. بہرحال یہ تو بہت آگے شرک میں چلے گئے. پھر مجوس کا لفظ آیا ہے. مجوس سے مراد ایران کے آتش پرست لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ دراصل دو خداؤں کے ماننے والے تھے، دو خدا کو مانتے تھے. یہ بھی اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے ہیں اور باقی پیغمبروں کے منکر ہیں. ان کے نزدیک نیکی اور بدی کے خدا الگ الگ ہیں. نیکی کا خدا یا خالق یزدان ہے، اور بدی کا خدا یا خالق اہرمن ہے. یہ لوگ ان کی اپنی الہامی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی الہامی کتابوں کا نام زند اور اوستا بتایا جاتا ہے. زند زے ہے، تین نقطوں والا زے. ان کے مذہب نے اخلاق کو متاثر کیا، بہت برے اخلاق ان کے اندر پائے گئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حقیقی بہن سے نکاح بھی ان کے یہاں پر انہوں نے جائز قرار دے دیا تھا، یعنی بھائی بہن کا نکاح جائز قرار دے دیا تھا. اس طرح سے خرافات ان کے اندر پھیل گئی تھی. بہرحال اور مشرقین سے مراد تو اس وقت جو بھی مشرق تھے، اور خاص طور سے مشرقین مکہ مراد ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان سب کے درمیان، یہ جو ان لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے ہیں، ان سب کے درمیان فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا. یہ سارے مختلف گروہ ہیں، اور جھگڑا جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو ماننے پر یہ لوگ جھگڑتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سارے خداؤں کے قائل لوگ ہیں. تو اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. آگے دیکھیے آیت نمبر 18. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وما يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل بات جو بتائی گئی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے، اور ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. اور ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا مکلف انسان کو بنایا ہے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے ایک طرح سے وہ اپنے اپنے حساب سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذرہ برابر بھی انحراف کرے. اور یہ ساری کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں، اور اس پر وہ کوئی تنگی محسوس نہیں کرتی بلکہ خوشی سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے نا۔ تو اب جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کر رہی ہیں، جھکی ہوئی ہیں، تو پھر انسان کو کیا چیز روکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے سے پرہیز کرے؟ کیونکہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اور کوئی چیز کسی میں یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ ہو سکتا ہے بعض وقت ہم کو یہ پتہ نہ چلے کہ اچھا یہ ان کا سجدہ ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی صلات، اپنی تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، مختلف چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھ دیے ہوں۔ تو من فی السماوات اور من فی الارض، مطلب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، ہر قسم کے حیوانات، انسان، جنات، چوپائے، پرندے، سب، یہ سب اپنے اپنے انداز سے سجدہ اور تسبیح کرتے ہیں۔ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو سورج اور چاند کا خصوصاً ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ابھی پیچھے ہم نے مجوس کا ذکر پڑھا نا، سابعی کا ذکر پڑھا یا مشرکین کا ذکر پڑھا، یہ سب کس کو سجدہ کرتے تھے؟ کوئی چاند کا پجاری تھا، کوئی سورج کا پجاری تھا، کوئی ستاروں کا پجاری تھا، کوئی جنوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کے آگے جھکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو ان کو سجدہ کرے جو بے جان چیزیں ہیں، اور جن کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور جن کو تم سجدہ کر رہے ہو، یہ تو سب اللہ کے آگے جھکے ہیں، اللہ کے ماتحت ہیں، لہٰذا تم ان کو کیوں سجدہ کر رہے ہو جو خود اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں؟ تم اس ذات کو سجدہ کرو جو ان سب چیزوں کا خالق اور مالک ہے، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ جواب بھی اتنا بہترین لگتا ہے، کتنے فرما بردار تھے وہ لوگ۔ ہم جیسے کوئی لوگ ہوتے تو ہم فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے اور کچھ نہ کچھ دور کی ہم سوچ کے کوئی ایسی بات لاتے، لیکن یہاں پر صحابہ کرام کی فرما برداری آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا وہیں چلا جا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی کا واقعہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اپنے ساتھ درخت کو سجدہ کرتے دیکھا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور پہاڑوں اور درختوں کے سجدے میں ان کے سایوں کا دائیں بائیں پھرنا یا جھکنا وہ بھی شامل ہے، ہم سب جانتے ہیں، سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو سجدہ ہے جو ساری مخلوق کر رہی ہے، دراصل وہ اللہ کے آگے چاہے وہ اپنے حساب سے سجدہ کرتی ہے، انہیں جھکتی ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کرتی ہے، تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ اور انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتی ہے، جبکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ کیونکہ جو اللہ کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے انکار کرتا ہے، دراصل اس نے کفر پھر اختیار کر لیا۔ اور انسان صرف بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہی انکار کرتا ہے، اطاعت سے انکار کرتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، کیونکہ اس کی جو موت ہے، حیات ہے، اس کا جو نفع اور نقصان ہے، جو مشکلات ہیں، جو بھی آتی ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی سے آ رہی ہے نا، اس کے اوپر اس پر تو اس کو جھکنا ہی ہے، اس میں تو وہ لگا ہوا ہی ہے، چاہے یا نہ چاہے۔ تو پھر اللہ کی اطاعت سے کیوں وہ منہ موڑتا ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، اور یہاں پر سجدہ بھی ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولہم مقام من حدید، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، کلما اراد ان یخرج منها من غم اعید فیها وذوق عذاب الحریق، جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ یہاں پر اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنے والے وہ تمام گروہوں کی بات کی جا رہی ہے، اور دو فریقوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کہ ایک فریق تو وہ ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور نبیوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، ایمان والا گروہ، اور دوسرے وہ سارے گروہ اس میں شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ مجوس ہو، مشرک ہو، یا صابئی ہوں، یا عیسائی ہوں۔ تو یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، یعنی جس چیز کا پیش آنا بالکل یقینی ہو اس کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ کے لیے انتظام ہو چکا ہے، ہم ایسا کہتے ہیں نا جملہ۔ تو جن کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ وہ جو دو فریق ہیں، کیونکہ تسمیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو ایک وہ اس میں سارے فرقے آ جاتے ہیں جو مجوس ہیں، مشرک ہیں، اور دوسرا مسلمان ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد دراصل جنگ بدر میں لڑنے والے دو فریق بھی لیے ہیں، کہ ایک گروہ کافر تھا اور دوسرا گروہ مسلمان تھا۔ ایک گروہ میں جنگ بدر میں ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں کافروں میں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ صحیح بخاری میں یہ تفسیر دراصل پیش کی گئی ہے سورہ حج کی۔ تو ابن کثیر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مفہوم صحیح اور آیت کے مطابق ہیں، یعنی جنگ بدر بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور دونوں فریق عام طور پر بھی ہو سکتے ہیں، ایک کافروں کا گروہ اور ایک مسلمانوں کا گروہ۔ تو ان جہنمیوں کے لیے عذاب کی تفصیل یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ان کو ہر حال میں عذاب وہاں پر بھگتنا ہی ہوگا۔ اور یہ لباس کی جو بات کی گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سرابیلہم من قطران، یہ لباس بھڑک کر ان کے جسموں سے چمٹ جائے گا، اور ان کے سر پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر وہ اس آگ کو بجھائے گا نہیں بلکہ اس کو مزید بھڑکانے کا باعث بنے گا، جس کی وجہ سے ان کی جلد، ان کا چمڑا جو ہے وہ گل کر گر پڑے گا، تو فوراً نئی جلد پیدا کر دی جائے گی اور ان کے عذاب میں کمی واقع نہ ہوگی۔ پھر یہی کھولتا ہوا پانی ان کے دماغ کی راہ سے جسم کے اندر پہنچے گا، جس سے ان کی ساری انتڑیاں کٹ جائے گی۔ پھر لوہے کے ہنٹروں سے پیٹا بھی جائے گا۔ جب وہ دوزخ سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے انہیں ہنٹر مار مار کر پھر دوزخ میں دھکیل دیں گے، اور ساتھ بھی یہ بتاتے جائیں گے کہ یہ تمہارے وہی اعمال کا بدلہ ہے، اب کیوں بھاگتے ہو، اور یہ دائمی عذاب کا مزہ تمہیں چکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا يهلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ اب یہاں پر اہل جنت کی بات کی گئی ہے، اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو خوبصورتی ہے اور یہ جو حسین امتزاج ہے، کہ ایک طرف اگر جہنمیوں کا ذکر کیا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ جنتیوں کا بھی ذکر لے آتا ہے تاکہ بیلنس قائم رہے، اور ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، تب انسان خود غور و فکر کرے، خود سوچے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، یا وہ ایسے کام کرے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو سکے، اس کے انعامات اور اکرام سے نوازا جائے۔ تو یہاں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے، اور چونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے، بادشاہ تھے، وہ لوگ دراصل کنگن پہنا کرتے تھے، یہ اس وقت کا ایک سمجھا مزاج تھا، اس وقت کا فیشن تھا، اور وہ لوگ سونے اور ایسے جواہرات کے تاج ان کے ہوتے تھے، یا کنگن ہوتے تھے، یا ان کے لباس پر اس طرح سے کڑھائی ہوتی تھی، تو اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اپنے زمانے کے بارے میں سوچے، ہندوستان کے جو مہاراجے وغیرہ تھے، یہ نواب تھے، وہ بھی ایسے زیور اور ریشمی لباس پہنا کرتے تھے۔ تو یہاں پر تصور یہ دلانا مقصود ہے کہ اہل جنت کو وہاں پر ہر طرح کا آرام، عیش اور راحت نصیب ہوگی، کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، جس قدر وہ انسان تصور کر سکتا ہے وہ تصور کر لے، کیونکہ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت ایسی ہوگی، جو حدیث، صحیح حدیث میں آتا ہے، کہ کسی نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا، نہ کوئی اس کے بارے میں تصور کر سکتا ہے، وہ جنت ایسی ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ ہر قسم کے عیش و آرام میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہ کانوں نے سنا، حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آ سکتا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو جنت کی نعمتیں دی جائے گی، جن کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ بہترین صفات سے آراستہ ہے اس کا راستہ دکھایا گیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں پاکیزہ کلمہ یعنی توحید کو قبول کرنے کی راہ دکھائی گئی، نیز انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی ہدایت دی گئی تھی۔ تو یہاں پر پاکیزہ بات، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی جو صحیح عقیدہ ہے اس کی دیکھا جائے تو جڑ ہے یہ، یعنی کلمہ پڑھنا ہے، کلمے کو قبول کر لینا۔ تو اسی کلمے کو قبول کرنے کی بنا پر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان یا مومن ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ کلمہ یا پاکیزہ بات وہ کلمہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آیت نمبر 24 تک بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مکی آیت ہیں، اس کے بعد مدنی آیت شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں صحیح سیدھا راستہ دکھایا گیا، جو سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم ہے۔ آیت نمبر 25 دیکھیے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے مسجد حرام کی زیارت سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی ازراہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرے گا، ایسے سب لوگوں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہاں پر روکنے والوں سے مراد دراصل یہاں پر کفار مکہ ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، جنہوں نے 6 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور مسلمانوں کو حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تھا۔ اب دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی کہ مسجد حرام جو کہ پورا علاقہ ہے، یعنی پورا حرم مکہ، کیونکہ بعض جگہ پورے حرم مکی کے لیے بھی حرام کا لفظ بولا گیا ہے، اور بعض اوقات صرف مسجد کہہ کر پورا حصہ مراد لیا گیا ہے۔ تو جہاں تک مسجد حرام کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو یہ بات متفقہ ہے کہ اس میں مقیم اور غیر مقیم سب کا حصہ برابر ہے، یعنی سب کے حقوق برابر ہیں۔ کوئی بھی شخص وہاں پر ہر شخص دن اور رات میں کسی بھی حصے میں عبادت کر سکتا ہے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی کے لیے بھی کسی مسلمان کو عبادت سے روکنے کی اجازت وہاں پر نہیں ہے۔ ہاں البتہ جن لوگوں نے مسجد حرام سے مراد پورا حرم لیا ہے، ان میں سے ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ پورا حرم مکی سب مسلمانوں کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مکانوں اور زمینوں کا کوئی مالک نہیں، اسی لیے ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرایہ پر دینا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر حج یا عمرے کے لیے مکہ جائے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹھہرے، وہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہرنے سے کسی کو نہ روکیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ مکانات اور زمینیں لوگوں کی خاص ہوتی ہیں، ان کی ملک ہوتی ہیں، اور ان میں مالکانہ تصرفات یعنی بیچنا کرایہ پر دینا جائز ہے، البتہ وہ مقامات جن کا تعلق مناسک کے حج سے ہے، جیسے منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہ وقف عام ہے، ان میں کسی کی ملکیت جائز نہیں۔ یعنی کوئی اب عرفات میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ زمین خرید لی اور یہ میرا گھر ہے، یا منا میں جا کر کہے کہ یہ پوری زمین میری ہے، نہیں۔ اور یہ مسئلہ دراصل شروع سے تھوڑا سا اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ اب جو بیچ کی راہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی ملکیت کے قائل رہے ہیں علماء، کیونکہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر زمینیں خریدی تھیں، خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام کو بڑھانے کے لیے، ایکسپینڈ کرنے کے لیے لوگوں سے زمین خریدی۔ تو اس سے جو ہے ملکیت کے قائل تو ہیں لوگ، لیکن ایک بیچ کی جو رائے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حج کو جاتے وقت کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ جب کوئی حاجی یا جو زائرین ہیں وہ حج کو وہاں آئیں تو ان سے بہت زیادہ کرایہ لے اور اپنے گھروں کو ایک کمانے کا ذریعہ بنا لے، نہیں، بلکہ اس میں جو ہے تھوڑی سی
کوئی ڈھیل دینی چاہیے، کچھ ایسی صورت رکھنی چاہیے کہ حج کو کم از کم آنے والے لوگ وہاں پر رہنے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج کے لیکن تمام علماء اس کی ملکیت کے قائل ہیں، یعنی وہاں پر اگر کوئی زمین خریدتا ہے حرم میں، کوئی بیچتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ اس میں الحاد منع ہے، اور الحاد کے معنی آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم نے پڑھے تھے کجروی کے آتے ہیں، اور یہاں یہ عام ہے، یعنی کفر اور شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ حرم مکہ میں کسی بھی قسم کا الحاد، چاہے وہ کفر اور شرک ہو، نافرمانی ہو، ایون کسی سے قصاص بھی نہیں جا سکتا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ سب اس بات کے قائل ہیں، اور ان کا فتویٰ ہے یہ کہ اگر ہمارے باپ کو بھی کوئی قتل کرتا ہے اور وہ مکہ میں آ کر، حرم میں آ کر پناہ لیتا ہے، تو ہم اس قاتل سے وہاں بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو مکہ میں، یعنی حرم میں، قصاص نہیں لیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جائے گی۔ اگر کوئی گری پڑی چیز ہے تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا، کسی کو گالی نہیں دی جائے گی، وہاں کی گھاس نہیں توڑی جا سکتی۔ تو یہاں پر ہر قسم کا شرک یا گناہ ہے جو وہاں پر منع ہے۔ بعض علماء جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حرم میں اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کر لے گا، چاہے وہ اس پر عمل نہ کر سکے، تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہو گئے، اس وارننگ میں شامل ہو گئے۔ اب سوچیں ذرا کتنی یہ اہم بات ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ارادے پر تو پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی وہاں پر ارادہ کر کے کچھ کام کر لے یا پھر پکا ارادہ کرے، تو پھر وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال حرم میں جو کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرم کو امن کی جگہ قرار دیا ہے، اور جو کوئی وہاں پر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو دوگنی سزا ملے گی، کیونکہ حرم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس بات کا اشارہ کیا کہ یہ سارے کام کرنا وہاں پر منع ہے، وہاں کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے، اور کوئی قسم کی شرارت یا بدتمیزی وہاں پر نہ کی جائے، نہ وہاں پر فوج کشی جائز ہے، اور نہ ہی جنگ اور قتال وغیرہ، حتیٰ کہ بلا ضرورت کوئی ہتھیار اٹھانا بھی چاہے تو وہ منع ہے۔ اگر کوئی مجرم حرم میں پناہ لے تو جب تک حرم میں ہے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات، حرم مکہ کے جانور محفوظ اور معمون ہیں، نہ ان کا شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں شکار کے لیے ہانکا جا سکتا ہے، البتہ موذی جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے۔ تیسری بات، حرم مکہ کے پودے، درخت اور گھاس وغیرہ بھی محفوظ اور معمون ہیں، البتہ بعض ضروریات کے پیش نظر اگر جو اسخر گھاس ہے اس کو کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حرم مکہ سے کوئی گری پڑی چیز بھی اٹھانا روا نہیں، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہچانتا ہو اور اس کو پہنچا دینے کی نیت کرے۔ تو یہ سارے کام وہاں پر منع ہے، ویسے دوسری جگہ پر بھی منع ہے، لیکن یہاں پر اس کی زیادہ حرمت بیان کی گئی ہے۔ ہاں، دوسری جگہ کسی سے قصاص یا بدلہ تو لیا جا سکتا ہے، لیکن حرم مکہ میں نہیں لیا جا سکتا، اور یہ اس کی حرمت کی وجہ سے، حرم مکہ کی حرمت کی وجہ سے یہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح دین کی سمجھتا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے والا بنائیں، اور قرآن کی آیات کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھنے والا بنائیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم